نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 25ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں اور تزکیہ سیریز میں اس پارے میں ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے مشورے کی اہمیت. سورت شورا میں آیت آئے گی آیت نمبر 28. ہم دیکھیں گے کہ ایک انسان کے کردار میں مشورہ کتنا اہم ہے, اور اصل میں کسی انسان کا یہ تکبر ہوتا ہے کہ جب وہ دوسروں سے مشورہ نہیں کرتا. انشاءاللہ جب ہم اس آیت تک پہنچیں گے تو پھر اس کے اوپر کچھ بات کریں گے. ابھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں پارے کو. 47 آیت ہے, حامیم سجدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثی ولا تدع الا بعلمہ. اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف ہے, یعنی قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کو ہے. وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک, وہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں, آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں. اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے. یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. پورا قرآن پاک دہائی دیتا ہے اس بات کی کہ لوگو, اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو, جن سے مدد مانگتے ہو, وہ سارے کل قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے. میں سوچتی ہوں کہ قرآن پاک کو مفہوم کے ساتھ تفسیر کے ساتھ سمجھنا شیطان کیوں مشکل کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کو لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے لگتا ہے وہ کبھی بھی شرک میں نہیں آتا. قیامت کے دن بھی بار بار ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار مشرکوں کو پکارے گا, کہے گا کہ لو کدھر ہیں بھائی آج وہ کرنی والے, وہ تمہاری حاجت روا, وہ تمہارے غوث کتب, تمہارے مشکل کشا, وہ کدھر ہیں؟ کوئی بھی نہیں. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں شرمندہ نہ کریں, ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آج وہ نہیں ہے. بہت زبردست انداز ہے. ایسے لگتا ہے کہ کوئی بندہ جب اللہ کی بات نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پورا احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو جنہوں نے کل تم سے گم ہو جانا ہے آج تو اپنی زندگیاں ان کے پیچھے کیوں لگاتے ہو, اس کو کیوں نہیں پکار لیتے کہ جو ساری سنتا ہے. لا یسم الانسان من دعاء الخیر. انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا, اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے, مگر جو ہی کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں, یعنی میں ڈیزرو کرتا ہوں اس کو, میں نے بہت اچھا علاج کرایا, ہم باہر لے گئے اپنے مریض کو, ہم نے امریکہ سے علاج کرایا, لو صحت کیوں نہیں تھی ہونی, پھر ایسی باتیں کرتا ہے. اور جب سارے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ کے سامنے آ جاتا ہے. ہے نا انسان کی تھوڑی دلی بات. کوئی زندگی کا ایسا واقعہ شاید آپ کو یاد آ جائے کہ جب صرف اللہ ہی تھا جس نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کا وہ کام ہو گیا. کبھی بھی ایسے وقتوں میں اللہ کو پھر بھولنا نہیں ہے, جب وہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے, خوشیوں میں بدل دے, ورنہ یہ بہت تھوڑ دلا ہونے کی علامت ہے. اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے, مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں, اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی, لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا. یعنی جس نے یہاں دے دیا وہاں بھی دے گا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے لوگوں کو, جب ان کو دنیا میں کچھ مل جاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں جیسے یہاں ایسے مل گیا ویسے وہاں مل جائے گا. حالانکہ یہ بات ان کو نہیں پتا کہ اس دنیا میں ملنا امتحان کے لیے ہے. پرچے تو سب کو دے دیے جاتے, تم بھی لے لو تم بھی لے لو, لیکن وہاں جا کے کچھ ملنا یہ انعام کے طور پہ. کیا رزلٹ والے دن انعام بھی ان سب کو مل رہا ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں کوئسچن پیپر تھے؟ پیپر دینا تو بہت آسان ہے, اصل بات یہ کہ امتحان والے دن کیا ہوگا. تو جنت میں تو ان کو ہی ملے گا جو فرسٹ گریڈ لے کر آئیں گے. حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازمن ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کیا کر کے آئے, اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے, اور اکڑ جاتا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے ایسا کوئی اکڑا ہوا انسان؟ نعمتوں کے نشے میں چور انسان، ایسے لگتا ہے کہ اس کو اللہ کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، تسبیحاں اٹھا لیتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے کہتا ہے بتاؤ کیا پڑھوں، کیا کروں، کوئی وظیفہ بتاؤ، قرآن پڑھو۔ اچھا اس کا وظیفہ بتا دیں۔ جب کوئی غم آتا ہے تو وظیفے پوچھتا ہے، اور جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایسے اکڑ جاتا ہے کہ جیسے کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جس کی مخالفت میں دور تک نکل چکا ہو؟ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، انہم فی مریت من لقاء ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک کرتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے تو اپنے وجود میں میری نشانی ہے۔ کبھی دیکھیں اپنے اس جسم کو ذرا دیکھیں، کبھی غور تو کریں۔ اب دیکھیں کہ یہ ہاتھ ہے نا، کیسے مڑ رہا ہے، اس کے اتنے جوڑ، صرف اس کو ہی دیکھ لیں کہ یہ اگر جوائنٹس نہ ہوتے ہاتھ بھی کچھ سیدھا ہوتا۔ میں تو کبھی کبھی تو اتنی حیران ہو جاتی ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں سجدہ کروں کہ جس طرح کی حرکت کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اتنی حرکت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ میرا ہاتھ ایک خاص حد تک مڑ رہا ہے لیکن پورا نہیں گھوم جاتا جیسے ٹوسٹ کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، پھر تو ہم کام ہی نہ کر پاتے، آپ چمچہ پھیر رہے ہوتے اور ساتھ آپ کا پورا ہاتھ گھوم چکا ہوتا۔ یہ کس نے اس کو یہاں سے بس روک دے، اس سے آگے نہیں تم جا سکتے، یہ کونی دیکھیں، اس کی بازو دیکھیں اور پیچھے سے دیکھیں، ایک ایک چیز کو دیکھیں، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو دیکھا کریں، کیسے چپٹی ہیں، کیسے اندر ہیں، ایک ایک جوائن اللہ نے ایک ایک مہرے کو رکھا ہوا ہے۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو پڑھیں ذرا انسان کے جسم کو، اللہ کہتے ہیں وفی انفسہم، تمہارے تو اپنے نفسوں میں اتنی نشانی ہے تم اس پہ غور نہیں کرتے، تم اپنے ظاہری رنگ روپ پہ اتنے مر مٹتے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں اندر تمہارے ہو کیا رہے، کہاں سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو اصل بات یہ کہ جس نے رب کو پانا ہے، پہچاننا ہے، وہ پہچان لے گا، اور جس کو نہیں پانا وہ تو کچھ بھی نہیں پائے گا۔ سورۃ شورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف حروف مقطعات ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب مسلسل صورتیں حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، ان کو حوامیم کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف سے اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرح وحی کرتا رہا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ پیار آ رہا ہے فرشتوں پہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے آسمان پہ بیٹھے ہوئے اور زمین والوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کو ان کے گناہوں پہ نہ پکڑ۔ اسی لیے تو انسان اتنے گناہ کرتے ہیں پھر بھی نہیں پکڑے جاتے۔ آپ دیکھیے کہ پکڑ تو کبھی آتی ہے، پورے سال میں کوئی ایک دو آفت آ گئی، کبھی ایک ملک میں آ گئی، کبھی دوسرے میں آ گئی، اور ذرا گناہوں کی روٹین دیکھ، ویکینڈس ہی دیکھ لیجئے کہ آسمانوں پہ ویکینڈس کی جو کباختیں جاتی ہوں گی وہ کیا جاتی ہوں گی۔ چلے وہ تو کافر ہیں، وہ تو شراب کباب کر کے کوئی ہوٹلوں میں اور کلبوں میں ہوں گے، ہم مسلمان بھی ویکینڈس پہ کچھ کم نہیں کرتے، ہمارے بھی سارے فنکشن اس پہ ہی ہوتے ہیں اور جو گرینڈ پروگرامز ہیں وہ اسی میں۔ اور فرشتے کیا کہتے ہیں، اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ میرے ذہن میں ایسا آتا ہے جیسے گھر میں کوئی بزرگ خاتون ہوتی ہیں نا، یا باپ ہوتے ہیں، مائیں زیادہ دعائیں کرتی ہیں ویسے، تو اب گھر والے جو اچھلا کودی کر رہے ہیں اور ماں اماں پیچھے کونے میں بیٹھی ہے کھجرے میں، کبھی ایک دعائیں پڑھ رہی ہے، کبھی دوسری مانگتی، اللہ میرے بچوں کی خیر، اللہ اس کی خیر، اللہ اس کی خیر۔ اور حقیقت ہے کہ ہم جس طرح فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم اپنے بڑوں کی دعاؤں سے بھی بچے ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ان کمزور ہاتھوں سے اور ان کمزور لڑکتی ہوئی زبانوں سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ ہمیں کتنی لگ جائیں گی۔ ایسی ایک روایت میں آتا ہے، بنی اسرائیلی روایت ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ بڑے لاڈلے تھے، اللہ تعالیٰ سے بڑی کھل کے بات کر لیا کرتے تھے، پھر ایک دن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب ذرا جب میرے سے کلام کرتے ہیں تو محتاط کلام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں؟ کہا کہ پہلے تیری ماں تھی، اس کی دعاؤں کی وجہ سے میں تیری بری باتوں کو بھی اگنور کر دیتا تھا، اب تیری مان نہیں رہی، تو ایسا نہ ہو کہ تیری کسی بات پہ مجھے غصہ آ جائے۔ اللہ اکبر، آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ ہی غفور الرحیم ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالے دار نہیں ہو۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات مشرکوں کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا کر لے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کس کو کرتا ہے اللہ اپنا؟ جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے۔ آپ کس کو اپنا کہتے ہیں؟ جس کے اندر آپ کچھ میلان دیکھتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتا ہے، جو آپ کے قریب رہتا ہے، جو آپ کی کیئر کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بس یہ میرا خاص ہے، یہ میری خاص دوست ہے، یہ خاص میرا بچہ ہے، یہ خاص میری بہن ہے، یہ میرا اسٹوڈنٹ بڑا خاص ہے، یہ میرے پاس رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کچھ کو میں اپنا کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ دیکھ لیجیے فرقہ واریت کس چیز کا تحفہ ہے، آپس کی سرکشیوں پہ خود بڑا بننے چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ایک ہی دین دیا، نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب مسلمان تھے۔ لوگوں میں اختلاف بھی ہوتا تھا تو قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ حل ہو جاتا تھا، لیکن بعد میں لوگوں کے مفادات، شخصیات بدل گئیں، مرکز عقیدت بدل گئے اور اختلاف ہو گیا۔ آج کے دور میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے دوران جو ہمیں بہت زیادہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ فرقہ واریت کو ختم کر دے۔ جن کو دین بھی نہیں پتا ان کو بھی فرقہ واریت پتہ ہے، نہ اپنے فرقے کا پتہ ہوتا ہے نہ دوسرے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن نام سنا ہوا ہے کہ ہم یہ ہیں اور وہ ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ آپ دیکھ لیجئے کہ آج جو دنیا کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے سارے فرقے ختم کر دے اور سچا اسلام لے آ، جو قرآن اور سنت کے ساتھ لوگوں کو جوڑے اور لوگوں کے ناموں کے ساتھ نہ جوڑے۔ اللہ کہتے ہیں علم آنے کے بعد آتی ہے، جہل آپس میں تفرقے نہیں کرتے، علم والے جھگڑتے ہیں۔ جی یہ صفحہ ایک چھوٹ گیا، تب آیت 7 کو دیکھتے ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہاں اس طرح اے نبی یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے، تاکہ تم بستیوں کے شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں جانا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ کو ہم نے یہ قرآن کیوں دیا، تاکہ لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیے، آگاہ کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کے معنی کو۔ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ضرور آئیں گی جو ہماری زندگی میں بھی نہیں ہیں، ہمارا دل ڈرے گا، ہمیں افسوس بھی ہوگا، ہم کہیں گے ہائے اب اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم نہیں کر رہے وہ کرنی پڑیں گی۔ یہ طریقہ جو قرآن کا تھا نا، یہ شیطان کو ہمیشہ ہی برا لگتا ہے۔ آپ سوچیں کہ مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں ہوئے؟ ان کو قرآن کے یہ مسئلے کھول کھول کے بیان کرنے پسند نہیں آتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی کہتے کہ یہ قرآن ہے، تم اس سے بڑا ثواب ہوگا، اس کے ذریعے جن بھگا دو، بھوت بھگا دو، اپنی بیٹیوں کے سر پہ اس قرآن رکھ دو تاکہ وہ عزت سے گزر جائیں، اس کو برا لگتا ہے یہ قرآن؟ فائدے ہی فائدے تھے نا۔ ہمیشہ شیطان کو وہ چیز بری لگتی ہے کہ جس کے اندر لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنے خاص عزائم رکھتے ہیں نا، وہ یہ کبھی پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کو قرآن سمجھ آئے۔ وہ بہت بڑی بڑی باتیں کریں گے دین کے نام پہ، وہ آپ کو بہت ساری دوسری چیزوں میں لائیں گے، لیکن کبھی بھی قرآن کے پڑھنے اور اس طرح سمجھنے کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے بعد اصل میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یہاں اللہ کے اس پیاری رات میں اور اس موقع پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے قرآن پاک کا وہ پہلو دکھا کہ جس کے بعد میں آگاہ ہو جاؤں، میں اچھے برے کا فرق پہچاننے لگوں اور مجھے دوسروں سے پوچھنے کی بجائے خود اس چیز کی سمجھ آنے لگے۔ اسی کی بنیاد پہ کہا، فریقم فی الجنت و فریقم فی السعیر، ولو شاء اللہ لجعلہم امتاً واحدہ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو، اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ کیا علم ہے؟ کہ اگر کسی کو زیادہ دے دیا تو یہ بگڑ جائے گا، اور کسی کو اگر کم دیا تو بگڑ جائے گا۔ دنیا میں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں، کچھ کے دین کا تعلق ہی مال کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ زیادہ مال رکھنے کی وجہ سے نیکیاں کرتے ہیں کیونکہ انہیں اندر شکر کا مادہ ہوتا ہے، اللہ زیادہ دیتا ہے، اس کو بھی کھلا، اس کو بھی پلا، اس کو بھی خیر دے، اس کو بھی دے، اور اس طرح وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ بن جاتے ہیں۔ کچھ جو ہوتے ہیں نا، ان کے دین کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ ان کی غربت کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ اس کے گھر میں اگر تھوڑا سے دانے زیادہ آ گئے تو اس کی گردن اکڑنے لگے گی، یہ اور نافرمانیاں کرے گا۔ تو ہمیشہ اپنے لیے اور اپنے بھائی بہنوں اور جن کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اس وقت برے حال میں ہے، یا اپنے ملکوں کی باتیں، تو یہ دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ وہ رزق دینا ہمارے گھروں اور خاندان والوں کو کہ جس کے بعد وہ تیرے سے جڑے رہے، ایسا رزق نہ دینا کہ جس کے بعد وہ بالکل اس طرح کے ہو جائیں کہ جس کے اندر بھی وہ تیرا حق بھی نہ دیں، کیونکہ رزق تو دنیا کا ہے نا، اصل تو یہ ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا۔